बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام زاویہ نگاہ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تازہ ترین سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کی نسل پرست ماہیت کے بارے میں عوامی رائے میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا عندیہ دے دیا ہے۔ سوڈان میں عبد الفتاح البرہان اور ہمدتی کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں، اور صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ناجائز اسرائیلی حکومت کے گارڈ فادر کے طور پر امریکہ میں عوامی رجحان بدل گیا ہے، اور تازہ ترین سروے اور بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کی نسل پرست ماہیت کے بارے میں عوامی رائے میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ ناصر کنانی نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میری لینڈ یونیورسٹی کے تازہ ترین سروے کے مطابق 20% ریپبلکنز اور 44% ڈیموکریٹس اسرائیل کو نسل پرست سمجھتے ہیں، اور صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی تحریک کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ صہیونیوں کے خلاف آزادی اظہار کی فضا کھلنے، امریکہ کے صہیونی لابی کے تسلط سے آزاد ہونے، اور امریکی عوام سے زیادہ وسیع اور آزاد و خود مختار سروے کی صورت میں اسرائیل کی اس ناجائز حکومت کی تشکیل اور ماہیت کے خلاف حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا عندیہ دے دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہماری جماعت نے حکمت عملی طے کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو ان کے بقول کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے، تو ایسے میں تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک کا آغاز لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں ریلی سے ہو رہا ہے اور اس کا عروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات ملک و قوم کے لیے ہیں، لیکن دوسری طرف ذاتی مفادات ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کی جنگ ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسلم لیگ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں پارٹی کے قائد نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جنہوں نے ملک کو 3.5 سال نقصان پہنچایا ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دن رات محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، جسے 3.5 سال میں بقول ان کے ملک دشمنوں نے تباہ کر دیا۔ عوام ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز انجام پانے والی اس ملاقات میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قدیم مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی مسائل اور مشکلات کے باوجود ترقی کرے گا۔ اس ملاقات میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ایران اور پاکستان کے دیرینہ گہرے اور برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ تمام میدانوں میں تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سوڈان میں عبد الفتح البرہان اور حمدان حمیدتی کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ سوڈان میں دونوں متحارب فریقوں نے جنگ بندی کے 5ویں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے دارالحکومت خرطوم کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فرانس پریس نے رپورٹ دی ہے کہ الجنینہ شہر میں 74 افراد کے مارے جانے کے بعد سوڈان میں جاری جھڑپوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 574 ہو گئی ہے۔ اس دوران سوڈان کے شہر ام درمان میں الناو اسپتال کے ڈاکٹروں کی یونین نے ملک میں جاری جنگ کے دوران ادویات اور طبی ساز و سامان کی کمی پر تنقید کی ہے۔ ڈاکٹروں کی اس یونین کا کہنا ہے کہ اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے زخمیوں کی بڑی تعداد کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تعداد کم پڑ گئی ہے۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ الاحد نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ روز رونما ہوا ہے اور اس دوران صہیونی آباد کاروں کو غاصب فوجیوں کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی پارلیمان کے انتہا پسند سابق رکن یہودا غلیق بھی اس حملے میں صہیونی آباد کاروں کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں اشتعال دلا رہے تھے۔ ادھر صہیونی فوجیوں کا مسجد الاقصی میں موجود نمازیوں پر تشدد کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی فوجیوں نے 5 اپریل کی صبح کو مسجد الاقصی میں واقع مسجد القبلی پر دھاوا بول کر فلسطینیوں کو قبلہ اول سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی اور انہیں بھیانک تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ایران کی ہلال احمر امدادی کمیٹی نے گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان کو 60 ٹن امدادی سامان فراہم کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شکر، چاول، غلہ اور رہائش اور صفائی کی اشیاء پر مشتمل یہ سامان دو غارون سرحدی گزرگاہ کے ذریعے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ امدادی سامان افغانستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں رہائش پذیر عوام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ امدادی کھیپ ایران کے صوبے خراسان رضوی کی طیبات شہر کے مخیر شہریوں اور تنظیموں نے غربت سے پریشان عوام افغان عوام کے لیے اکٹھا کی ہے۔ یہ امدادی سامان 5 ٹریلروں کے ذریعے 2 مرحلوں میں افغانستان پہنچا ہے۔ عراق کے صوبہ نینوا اور سنجار میں داعشیوں کے گھر والوں کی واپسی سے سیکورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس بات کا اعلان عراق کے سیکورٹی امور کے ماہر عقیل عطائی نے کیا ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باس گروپ عراق کے صوبہ نینوا اور سنجار میں نسلی اور قبائلی جنگ پھیلانے اور فتنہ پروری کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا سیکورٹی اداروں اور حکومت کو چاہیے کہ ان علاقوں میں لوٹنے والے عناصر کی مکمل معلومات حاصل کریں اور ان معلومات کا بغور جائزہ لیں۔ عقیل عطائی نے زور دے کر کہا کہ سنجار شہر کو اس وقت ان داعشی دہشت گرد عناصر کے اہل خانہ سے سنجیدہ خطرہ لاحق ہے جنہیں اس وقت الہول کیمپ میں قید کیا گیا ہے۔ سائبر سیکورٹی کے شعبے میں کام کرنے والے ایک ادارے نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ہیکر گروپوں نے اسرائیل پر ریکارڈ سائبر حملے کیے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سائبر سیکورٹی کے شعبے میں کام کرنے والی ٹیک مانیٹر ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 4 مہینوں کے دوران اسرائیل پر سائبر حملوں میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 137% اضافہ ہوا ہے۔ عبری ذرائع نے بھی خبر دی ہے کہ الارم سسٹم کے شعبے میں کام کرنے والی اسرائیلی کمپنی ایوی گلو اور اسلحہ تیار کرنے والی کمپنی IWI پر سائبر حملے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گفتگو کریں گے سرزمین فلسطین اور اس سے جڑے دیگر واقعات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ 14 مئی قریب آنے والی ہے اور یہ وہ نکبت آمیز دن ہے، یا یہ کہیے کہ وہ پرسوگ دن ہے کہ جس دن غاصب صہیونی حکومت نے ایک آزاد فلسطینی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ قائم کر کے اپنے وجود کا اعلان کیا تھا، اور اس میں اس کو بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل تھی، جس میں اس وقت کی حکومت برطانیہ یا سامراجی برطانوی سامراج ملوث تھا۔ پچھلے 75 سال کے دوران غاصب صہیونیوں نے لاتعداد مظالم ڈھائے فلسطینیوں پر، اور فلسطین پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے پوری طرح سے تگ و دو کی۔ اس پورے عرصے کے دوران تمام تر تگ و دو کے باوجود وہ پورے سرزمین فلسطین پر اپنا قبضہ قائم کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ نیل سے فرات تک کا ان کا افسانہ بھی اب چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور استقامت کی مختلف اکائیوں نے انہیں مختلف طرح سے اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سرزمین فلسطین، یوم نکبت اور استقامتی محاذ کی جو کاوشیں، تحریکیں اور ان کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر تجزیہ نگار اور مشرق وسطی یا مغربی ایشیا کے امور کے ماہر ڈاکٹر احمد تیموری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ عرض سلام و
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور
ہمکاروں
صاحب کے ساتھیوں کی خدمت میں اور آپ کے دیکھنے
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آہستہ آہستہ یوم نکبت یا سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے کی برسی کی جانب جا رہے ہیں، اور 14 مئی جو آنے والی تاریخ ہے یہ ایک بار پھر ہمیں اس دن کی یاد دلائے گی کہ جس دن غاصب صہیونی حکومت نے بڑی طاقتوں اور سامراجی طاقتوں کے تعاون سے ایک آزاد سرزمین پر قبضہ کر کے اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کر کے اپنے ایک وجود کا اعلان کیا تھا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس 75 برسوں کا ایک مختصر سا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
خب قبل باید ما یه اشاره
دیگه اس سے پہلے ہمیں اشارہ کرنا ہوگا
روند آسان شکل
جو سلسلہ تھا صہیونی حکومت کے وجود میں آنے کا، جو سلسلہ رہا ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقریباً 7-8 جو دہائی رہی ہے بہت مشکل ہے کہ اس کو مختصراً پیش کیا جائے جو واقعات پیش آئے اس دوران۔ اگر ہم پلٹ کے دیکھیں 19ویں صدی کے آخری ایام پر نظر ہم لوگ ڈالیں اور 1884 پر نظر ڈالیں اور پھر اس کے بعد جو بالفور اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 1948 میں جب مکمل طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ محور جس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جو اس جعلی سیاسی نظام کو وجود میں لانے کا جو سلسلہ رہا ہے، تو ہمیں نظر ڈالنا ہوگا بال ایک 1884 میں جو پہلی دفعہ بنیاد ڈالی گئی سوئٹزرلینڈ میں۔ اس میں کئی شقیں تھیں اس کانفرنس میں، اس بیان میں جو اسٹارٹ تھیں صہیونی تفکر کو بنیاد، جس کی بنیاد پر رکھا گیا، وہ عوامل جس کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ دنیا بھر میں جو یہودی تھے، بال کانگریس میں اعلان ہوتا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کرنا ہوگا، تمام یہودی قوموں کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک سرزمین کی تلاش کی جا رہی تھی، ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ نیل سے فرات تک کا جو ان کا افسانہ تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اور پھر جو استعماری اور سامراجی نگاہ تھی برطانیہ کی، اور یہی تفکر، یہ تفکر جو ہے برطانیہ سے ہی شروع ہوا تھا، اور سب سے زیادہ انتہا پسند یہودیوں کو حمایت یہیں سے حاصل ہوئی تھی، یہ ایک اس کا پہلو ہے، اور پھر صہیونی سرمایہ داروں کو دنیا بھر سے اکٹھا کر کے ان کے فکر کو اکٹھا کرنا، اور ایک یہودی باضابطہ حکومت کی تشکیل دینا، اور 1903 سے جو پہلے دور میں روس میں جن کا قتل عام ہوا تھا، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، 5-6 جو پوائنٹس جو اکٹھا کیے گئے، اور یہودیوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو بتایا کہا گیا ان سے، ان کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی گئی کہ تمہارا حق ہے کہ تمہارے پاس ایک الگ سرزمین ہو۔ ہرٹزل نام کا ایک یہودی شخص، ایک مفکر تھا، 19ویں صدی کے آخر میں ایک کتاب بھی لکھتا ہے ملت یہود کے نام سے، اور اس میں قوانین اس سلسلے میں وہاں پہ لکھے ہیں, اور ایک بیت المقدس میں ایک تجارتی کمپنی تشکیل دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کے ذریعے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج دنیا کو نہیں پتا ہے کہ ہم یہ کمپنی بنا کر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو اگلے 50 سال بعد جا کے وجود میں آئے گی. بالفور بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک برطانوی سینئر سیاستدان تھا جو اس نے اس دور میں یہودیوں کے ایک لیڈر کو خط لکھا اور اس حکومت کی بات کی, لیکن بنیاد یہاں سے رکھی گئی, یعنی تو پہلی جنگ عظیم سے جو عثمانی حکومت تھی اور پوری سلطنت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری سرزمینیں اور فلسطین کا علاقہ یہ عثمانیوں کے انڈر میں تھا, اور بین الاقوامی طاقتیں اس دور کی جو تھی اور مغربی طاقتیں, دراصل وہ چاہتے تھے کہ عثمانی حکومت تہس نہس ہو جائے, ختم ہو جائے. 1917 میں 1912 میں جنگ شروع ہوتی ہے, 1917 میں جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے بالفور جو بیان تھا, اور 1919 میں جا کے جنگ ختم ہوتی ہے. 1919 سے 1920 کے بیچ برطانیہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں اور اپنی سرپرستی میں اپنی سرپرستی اس پر قائم کر دیتا ہے اور کنٹرول حاصل کر لیتا ہے فلسطین پر, اور یہ سب سے پہلے یہودی قوم کا کانسیپٹ وہاں پہ پیش کیا گیا 1948 تک, جب فلسطین وہاں پر موجود ہے اور اس علاقے میں موجود ہے, اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے 78% صہیونی حکومت کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے فلسطینی سرزمین. 1948 میں مصر, لبنان اور اردن جو ہے اور شام ایک جنگ چھیڑتے ہیں اور اس کے خلاف سہونیوں کے خلاف, لیکن اس میں شکست کھا جاتے ہیں. 1956 میں جمال عبد الناصر, آپ نے کہا کہ بہرحال کیوں خلاصتاً بتانا ہے, خلاصہ بتانا ہے تو میں اسی لیے اس بتاؤں. 1956 میں جمال عبد الناصر کیس میں داخل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 1973 میں, اس سے پہلے عراق, اور 1973 میں عید کیپور عید جو یہودیوں کی عید ہے, ایک جنگ کا آغاز کرتے ہیں عرب. پہلے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اگلے مرحلے میں شکست کھا جاتے ہیں. 1948 میں ایک قرارداد پر, ایک سمجھوتے پر دستخط ہوتا ہے یاسر عرفات اور امریکیوں کے بیچ 1973 میں برطانیہ اور امریکہ کے مابین, اور اسے اوسلو اکارڈ کے نام سے مشہور ہے. یہ جو بھی قرارداد کہہ لیں یا سمجھوتا کہہ لیں, اور اس کے تحت یاسر عرفات کہتے ہیں کہ ایک طے کر لیتے ہیں کہ ایک فلسطینی حکومت بنائی جائے گی اس شرط پر کہ اسرائیل نام کے ایک یہودی ملک کو تسلیم کریں گے وہ اس شرط پر. پھر کیمپ ڈیوڈ جو معاہدہ تھا اس میں امریکہ پھر داخل ہوتا ہے, اور پھر فلسطینیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو جلا وطن فلسطینی ہے, آوارہ وطن فلسطینی ہے, وہ اب واپس نہیں آ سکتے. دوسری چیز یہ کہ اس کے بیت المقدس اور اس کے چار قصبے جو ہیں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائیں گے, اور 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی اس کی رفتار بڑھنے لگتی ہے. یہ جو قبضے کا سلسلہ ہے وہ بڑھنے لگتا ہے نیل سے فرات تک, اور پھر جو ہے ابراہم امن اکارڈ جو ہے اس کا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے. پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی اور ڈیپلومیٹک انداز سے نکل کے زبردستی کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. سعودی عرب, امارات, بحرین بھی اس معاہدے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے لگ جاتے ہیں, اور سن 2002, 2006, 2008, 2012, 2014 میں جو جنگیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد 2018 میں, ان بھی اس بیچ ایک جو دلچسپ مسئلہ ہے, دو سال, چار سال کا, دو سال کا, چار سال کا, ایک یہاں پہ ایک میتھس کا پورا ایک فارمولا ہے. یہ بات ہے کہ کیوں دو سال اور چار سال پر فلسطینیوں کے خلاف کیوں ایک کارروائی انجام دیتا ہے, فوجی کارروائی انجام دیتا ہے.
بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر احمد تیموری صاحب کی سرزمین فلسطین کی تاریخ اور مقاومت کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ملاحظہ کی. آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا,
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم کرے، اسی طرح تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے، ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے۔ ہر شخص اپنے مقسوم کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اسے ڈھال لیں، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ و تیرہ و تار پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے۔ انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی و جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار اور ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے، لہذا ان سے رشک کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گزار میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری آزادی و آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں۔ انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے، بلکہ انسانی سعادت کا اکیلا مؤثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے۔ بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان مصائب و عالم کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا۔ بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل مح ہوا کرتے ہیں۔ رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو۔ بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے، وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینۂ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو۔ اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں ذوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں وہ سب بغیر جانے بوجھے، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی احمد شیخ صاحب کریم پور، نگپور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر ایمان کو جھلا ملتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سماجی، سیاسی، اخلاقی پروگرام سن کر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سبھی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور، آج کا ایران اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم علی احمد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک عادل اور مہربان حکمران تھا۔ وہ عادل اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج بھی تھا اور اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی جرم کرتا تو فوراً اس کو قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس حاکم کے کچھ عقل مند وزیر بھی تھے۔ ان میں سے ایک وزیر عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان اور نیک بھی تھا۔ وہ ہمیشہ خدمت خلق کی فکر میں رہتا تھا، لیکن بہرحال انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس وزیر سے بھی ایک غلطی سرزد ہو گئی اور حاکم کے ایک حکم کی تعمیل میں سستی سے کام لیا۔ حاکم اس پر برہم ہو گیا اور اس کے سابقہ اچھے کاموں کو فراموش کرتے ہوئے وزیر کے مال و اسباب ضبط کرنے اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دیگر وزراء نے حکمران سے درخواست کی کہ وزیر کی سابقہ نیکیوں کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حکمران نے معاف نہ کیا۔ بیچارہ وزیر لمبے عرصے تک قید میں رہا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ اسی درمیان ایک ہمسایہ ملک کے حکمران نے قید میں اس وزیر کے لیے ایک خط ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارا حاکم قدر شناس نہیں ہے، وہ تم جیسے عقل مند وزیر کی قدر نہیں جانتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا بے گناہ قید میں رہے اور ہم کچھ نہ کریں، لہذا اگر چاہو تو ہم تمہیں قید سے رہائی دلا کر اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، تم ہمارے یہاں ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتے ہو۔ وزیر نے خط پڑھا اور بڑے ادب سے اس کا جواب ارسال کر دیا۔ قید خانے میں قیدی نے وزیر کو خط لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن خط کے مضمون سے وہ واقف نہیں تھا۔ قیدی نے سوچا کہ وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ قیدی فوراً حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور جیل میں آپ کا سابق وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے خط لکھا اور ہمسایہ ملک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے قاصد کو دے دیا۔ حاکم بہت ناراض اور برہم ہوا، اس نے اس سلسلے میں کاروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ قاصد گرفتار کر کے حاکم کے پاس لایا گیا۔ حاکم نے اس سے خط لیا اور پڑھا۔ وزیر نے ہمسایہ ملک کے حاکم کو لکھا تھا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حاکم نے دیکھا کہ اس کے عقل مند وزیر نے نہ صرف اپنے ملک سے غداری نہیں کی ہے بلکہ دوسرے حاکم کی دعوت کا ادب و احترام سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اس طرح کی تجویز کسی اور کو نہ دے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی قید سے رہائی اور ذاتی آسائش کی خاطر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ حاکم وزیر کی اس حکم پسندی سے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ وزیر کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حاکم نے وزیر سے قید میں رکھنے کے لیے معذرت بھی کی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام صبح امید سنا، اور اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردی بہشت، 10 شوال المکرم اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس شوال المکرم 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ بیضاوی تھا۔ وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے۔ وہ بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن مقلہ کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن سے تھی۔ انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے۔ گیارہ اردی بہشت 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریخ شاہی دور کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرین منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیروؤں میں سے تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائے جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے مظاہرین پر بلا جواز گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مزدوروں کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کرنے پڑے۔ آہستہ آہستہ یکم مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یکم مئی سن 1915 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے دوران پولینڈ میں کراکوف کے مقام پر روس اور جرمنی کی فوجیوں کے درمیان کراکوف جنگ شروع ہوئی۔ جرمن فوج کو، جس نے 1914 عیسوی میں بھی روسی فوجیوں کو شکست دی تھی، اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں روسی فوجیوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ سے روس میں سن 1917 عیسوی کے کمیونسٹ انقلاب کا راستہ ہموار ہوا۔ گیارہ اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزاحنگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومسرا میں پیدا ہوئے۔ کیومرس صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ 11 اردیبہشت سن 1383 ہجری شمسی کو کیومرس صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسم لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.